ایسی اللہ تعالیٰ نے ان کو جذب فرما کر اولیاء صدیقین کی خط انتہاؤں کو پہنچا دیا. تو اس میں سے ایک مختصر حصہ چنا ہے, تو وہ یہ پڑھ کر سنائیں گے. اللہ تعالیٰ اس کو خوب نافع بنائے اور ہم کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. علامات جذب. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جس کو حق تعالی شیخ العرب بلاجم عارف بلّہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب کا اطلاع کا آغاز ہے. سلسلہ مواعظ حسنہ نمبر 11 تجلیات جذب. علامات جذب. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جس کو حق تعالیٰ جذب فرماتے ہیں اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف کھینچ رہے ہیں, اپنا بنا رہے ہیں. ارے میاں, اگر چھوٹا سا بچہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ رہا ہو تو کیا آپ کو پتہ نہیں چل جاتا؟ تین من کا تگڑا ابا اور چھوٹا سا 10 کلو کا بچہ اگر اس کا دامن پکڑ کر کھینچ رہا ہے تو اس تگڑے باپ کو محسوس ہوتا ہے یا نہیں کہ میرا بچہ مجھ کو کھینچ رہا ہے؟ اتنی بڑی طاقت والا اللہ تعالیٰ جس کو جذب فرمائے گا, کیا اسے پتہ نہ چلے گا کہ مجھے اللہ تعالیٰ یاد فرما رہا ہے, کھینچ رہا ہے, اپنا بنانا چاہتا ہے؟ میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ جذب فرماتا ہے تو اس کا دل خود فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں. اگر وہ چاہے بھی کہ نماز کو نہ جاؤں تو بے چینی پیدا ہو جاتی ہے. اگر وہ چاہتا بھی ہے کہ اللہ والوں کے پاس نہ جاؤں تو دل میں گھبراہٹ اور بے چینی پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے حضرت فرماتے تھے کہ دل کو بالکل پتہ چل جاتا ہے. خواجہ عزیز العظم مسعود رحمۃ اللہ علیہ نے جونپور میں حضرت حکیم الامت سے پوچھا تھا کہ حضرت, جب کوئی اللہ والا بنتا ہے, صاحب نسبت بنتا ہے, اس کو جذب نصیب ہو جاتا ہے تو کیا اس کو پتہ چل جاتا ہے؟ اب سنیے حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب. فرمایا کہ خواجہ صاحب, جب آپ بالغ ہوئے تھے تو آپ کو پتہ چلا تھا یا نہیں کہ میں بالغ ہو گیا, یا دوستوں سے پوچھنا پڑا تھا؟ جسم جب بالغ ہوتا ہے تو رگ رگ میں ایک جان آ جاتی ہے یا نہیں, ایک طاقت جدید محسوس ہوتی ہے. اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کسی کو جذب کرتا ہے, اس کے دل کو اپنی نسبت نصیب فرماتا ہے, تو اس کو روحانیت میں ایک جدید طاقت عطا ہوتی ہے. پھر وہ سارے عالم کو چیلنج کرتا ہے, سارے عالم کو اعلان کرتا ہے کہ اے دنیا والوں, تم میرے پاؤں کو دنیا وہی زنجیروں سے نہیں جکڑ سکتے ہو جس کو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس شعر میں تعبیر فرمایا کہ سن نگو نم ہے رہا کن پائے من. اے دنیا والوں, جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ سر جھکا چکا ہے, میرے پاؤں کو مت جکڑو, میرے قدموں کو تم دنیا وہی زنجیروں میں مت گرفتار کرو, میرے قدموں کو تم دنیاوی زنجیروں میں مت گرفتار کرو. جو لوگ جانور پالنے والے ہیں ان سے پوچھو کہ جب جانور رسی توڑانا چاہتا ہے تو سر جھکا لیتا ہے, اسی طرح اپنی طاقت کو مجتمع کر کے زیادہ کرتا ہے. جانور پالنے والوں سے پوچھو کہ مولانا نے کیا نقشہ کھینچا ہے؟ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا سر جھکا لیا ہے, اب میں دنیاوی زنجیروں سے اپنا دامن اور اپنے پیر چھڑانا چاہتا ہوں. سر نگونم ہے رہا کن پائے من, فہم کن در جملے اجزائے من. اب میرے پیروں کو چھوڑ دو اے دنیا والوں, اب تمہاری باتیں سمجھنے کی میرے اندر سمجھ نہیں ہے. اب مجھے نصیحت مت کرو کہ اگر بالکل ملا بن جاؤ گے تو کھاؤ گے کہاں سے. اگر اللہ کو زیادہ یاد کرو گے, داڑھی رکھ لو گے, تو سب تم کو بیوقوف سمجھیں گے. اے دنیا والوں, اسی بیوقوف کو انشاءاللہ تعالی وہ روز ہی ملے گی کہ بازار میں خود بڑے بڑے کے بازار میں خود بڑے بڑے عقل مند ایسی روزی نہ پا سکیں گے جس کو تم بیوقوفی سمجھتے ہو. وہ تو جس کو تم بیوقوفی سمجھتے ہو وہ تو عین عقل ہے. بیوقوف تو وہ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رکھا ہے اور پھر بھی اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں. یہ عقل مند نہیں ہیں, چالاک ہیں, اور روزی عقل اور چالاکی سے نہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ملتی ہے. بعض بھولے بھالوں کو اتنی زیادہ روزی دے دیتے ہیں کہ بڑے بڑے عقل مند اور اہل دانش حیران رہ جاتے ہیں. رزق کا مدار عقل پر نہیں ہے. ایک دیہاتی جا رہا تھا, اس کے اونٹ پر ایک طرف دو من گندم تھا اور ایک طرف دو من مٹی. ایک عقل مند منطقی پیٹ سے بیزار, بھوک سے پریشان, روزی سے پریشان نے دیکھا اور پوچھا کہ بھائی صاحب یہ آپ کے اونٹ پر کیا ہے؟ اس دیہاتی نے کہا کہ ایک طرف دو من گندم ہے اور دوسری طرف دو من مٹی ہے. پوچھا کہ یہ دو من مٹی کیوں رکھی ہے؟ کہا تاکہ توازن یعنی بیلنس قائم رہے. اس نے کہا کہ بھائی عقل کی بات یہ ہے کہ ایک من گندم ادھر رکھو اور ایک من ادھر, اور دو من مٹی کا جو بوجھ اور دو من مٹی کا جو بوجھ لادے ہوئے ہو اس کو پھینک دو اور اس کی جگہ تم بیٹھ جاؤ, آرام سے جاؤ, بیکار پیدل چل رہے ہو. دیہاتی نے کہا کہ اچھا بڑی عقل کی بات ہے, اور پوچھا کہ آپ کیا کام کرتے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں تو روزی سے سب پریشان ہوں, رزق کی تلاش میں جا رہا ہوں, گھر میں کھانے کو نہیں ہے. دیہاتی نے کہا کہ میں تیری یہ بات نہیں مانوں گا, تو منحوس معلوم ہوتا ہے, تیری عقل پر اگر میں عمل کروں گا تو تیری طرح پریشان ہو جاؤں گا. ندا آ چنی روزی رسانت کہ دانا اندری حیرا بمانت. سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نادانوں کو خدا ایسی روزی دیتا ہے کہ بڑے بڑے عقل مند حیران رہ جاتے ہیں کہ ارے ہم نے تو ایم ایس سی کیا ہے, میں تو امریکہ سے ڈگری لایا اور میری چپل پھٹی ہوئی ہے اور یہ تو دستخط بھی نہیں کر سکتا, انگوٹھا لگاتا ہے اور اس کی فیکٹری چل رہی ہے. ایسے فیکٹری مالک کو میں نے دیکھا ہے کہ میٹرک بھی پاس نہیں اور بی اے ایم اے نوکر رکھے ہوئے ہیں, صرف خدا کے ہاتھ میں ہے. وضع صالحین کا اثر, یہ مت سوچو کہ داڑھی رکھنے کے بعد سب ہم کو ملا اور بیوقوف سمجھیں گے. ہم سے بات کرنے کو جرمن اور جاپان کا وقت نہیں آئے گا, ہم کو حقیر سمجھیں گے. ارے جاپان جرمن والے آپ کی داڑھی دیکھ کر اور زیادہ آپ سے مال خریدیں گے, آپ پر زیادہ اعتماد کریں گے, اوروں سے زیادہ عزت کریں گے. میں جب فرانس ریونین جا رہا تھا تو فرانس ایئر لائن پر ہم چار آدمی تھے اور چاروں داڑھی والے تھے, ممتاز بیگ صاحب, قاضی خدا بخش صاحب, اختر اور میر صاحب. میر صاحب کی داڑھی تو سب سے نمایاں تھی. جہاز کے عملے کا عیسائی افسر آیا اور پوچھا کہ کیا آپ لوگ اپنے مذہب کے پادری ہیں؟ میر صاحب نے انگریزی میں اس کو جواب دیا, بس پھر ہم لوگوں کی جتنی خدمت کی ہے کہ ہر وقت پوچھتا تھا کہ کوکا کولا لاؤں, سیون اپ لاؤں, کیا چاہیے. جہاز پر بڑے بڑے اپ ٹو ڈیٹ کوٹ پتلون والے داڑھی منڈائے ہوئے ٹائی لگائے ہوئے تھے, کسی کی وہ خدمت نہیں کی جیسی ہم لوگوں کی خدمت کی. یہاں تک کہ نماز کا وقت بتانے کے لیے تین چار مرتبہ آیا کہ اب سورج نکلنے میں اتنی دیر رہ گئی ہے آپ لوگ نماز پڑھ لیجئے, اور چلیے ہم آپ کو نماز کے لیے اوپر فرسٹ کلاس میں لے چلتے ہیں, اور نماز کے لیے کپڑا بھی اس نے دیا. یہی کہتا ہوں دوستوں کے نیک بندوں کی نقل میں یہ اثر ہے, اگر صحیح معنوں میں اللہ والے اللہ کے بن جاؤ تو سارا جہاں آپ کا ہوگا. جو تو میرا تو سب میرا, فلک میرا زمین میری, اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری. جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے بس سمجھ لیجئے کہ وہ گر گیا. اٹھا کر سر تمہارے آستاں سے, زمین پر گر پڑا میں آسمان سے. جس نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا بس سمجھ لو کہ اس کی قیمت ایسی گرتی ہے کہ مچھر بھی اس سے زیادہ ہے, اور ذلت ایسی ہوتی ہے کہ کہیں عزت نہیں ملتی. نگاہ اقربا بدلی, مزاج دوستہ بدلا, نظر ایک ان کی کیا بدلی کہ کل سارا جہاں بدلا. جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اس کی بیوی بھی دشمن ہو جاتی ہے, بچے بھی دشمن ہو جاتے ہیں, کہ اس کے گدھے اور گھوڑے بھی دشمن ہو جاتے ہیں. یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب مجھ سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو میرا گدھا بھی میرا کہنا نہیں مانتا. انسان کہاں سے مانے گا, یہ معمولی بات نہیں ہے. عقل مندی تقاضا, لہذا عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ گناہ چھوڑ دو. بین الاقوامی عقل کا تقاضا ہے کہ بڑی طاقتور والے سے ٹکر مت لو. کتنے واقعات سن رہے ہیں کہ گردے بیکار ہو گئے, ہڈی کے گودے میں کینسر ہو گیا, دل کا مرض پیدا ہو گیا. لہذا اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. ہم سب کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کریں, گڑگڑاتے رہیں, دعا کرتے رہیں. حدیث پاک میں وعدہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو سکھ میں یاد رکھے گا, اللہ تعالیٰ اس کو دکھ میں یاد رکھیں گے. جذب کی ایک اور علامت. خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو جذب کرتے ہیں تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اپنا بنا رہے ہیں. اس کے دل میں خود بخود ایک کشش اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا ہو جاتی ہے. ہم تن ہستی خوابید میری جاگ اٹھی, ہر بنے منہ سے میرے اس نے پکارا مجھ کو. اور ایک علامت اور پیدا ہوتی ہے, سن لیجئے. اس کو اللہ تعالیٰ جذب کرتا ہے, وہ سارے عالم کی دولت, سارے عالم کے حسن کو نگاہ سے گرا کر ہر وقت اس فکر میں رہتا ہے کہ میں اپنے اللہ کو راضی رکھوں. یہ علامت ہے جذب کی. جس کو اللہ تعالیٰ کھینچے وہ بلا کھنچ جائے کسی اور طرف, اور جو کسی اور طرف کھنچ جائے تو معلوم ہوا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے نہیں کھینچا. آپ بتائیے کہ محمد علی کے لیے یا کوئی اور تگڑا پہلوان کسی کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچے ہوئے ہو اور اسی کو ایک کمزور اپنی طرف کھینچ رہا ہو, تو بتائیے وہ کھینچے گا کمزور کی طرف؟ آدمی اسی طرف کھینچتا ہے جس طرف طاقت زیادہ ہوتی ہے. بتائیے اللہ تعالیٰ سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اس کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف کھینچ لے وہ کسی اور طرف نہیں کھینچ سکتا. بس معلوم ہوا کہ جو شخص گناہوں میں مبتلا ہو رہا ہے, یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ابھی یہ ظالم جذب سے محروم ہے. اپنی نافرمانی کے تسلسل اور ظلمات اور لعنت و نحوست کی زندگی کے سبب اس کو اللہ تعالیٰ نے جذب نہیں فرمایا. لہٰذا رو کر اللہ تعالیٰ سے اس صفت کی بھیک مانگیے. اگر خدا تعالیٰ کو نہ دینا ہوتا تو قرآن پاک میں اس آیت کو نازل نہ فرماتے. ابا جب کوئی چیز دینا نہیں چاہتا تو بچوں کو بتاتا بھی نہیں کہ کہیں مانگ نہ بیٹھیں. ان کا قرآن شریف میں یہ اعلان کرنا کہ میں جس کو چاہتا ہوں اپنی طرف کھینچ لیتا ہوں, گویا سارے عالم کو اللہ تعالیٰ نے خبر کر دی کہ میری یہ صفت, میرا یہ خزانہ, میرا یہ موتی تم بھی مانگ سکتے ہو. بچہ ابا سے مانگتا ہے, بندہ ربا سے مانگے. بس جس دن اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کھینچ لیا, بتائیے پھر وہ کسی اور طرف کھینچ سکے گا؟ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی ہے دونوں جہان میں؟ یہ دنیا کے مرنے والے حسینوں کی کیا حقیقت ہے؟ جنت کی حوریں بھی نہ کھینچ سکیں گی. جنت میں جس دن اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا تو بوقت دیدار الہی کوئی حور بھی یاد نہیں آئے گی. ارے کہاں خالق اور کہاں مخلوق, چراغ مردہ کجا, شمع آفتاب کجا, کہاں آفتاب اور کہاں مردہ چراغ. مخلوق کی کیا حقیقت ہے؟ مولانا اصغر گونگوی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد جگر نے جذب کی ایک اور علامت بیان کی. اب نہ کہیں نگاہ ہے اب نہ کوئی نگاہ میں. غور سے سنو دوستوں, اختر درد بھرے دل سے پیش کر رہا ہے. 15 سال شاہ عبد الغنی صاحب کی غلامی کا نچوڑ پیش کر رہا ہوں. یوں ہی مفت میں نہیں پائی ہے اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. فرماتے ہیں اب نہ کہیں نگاہ ہے اب نہ کوئی نگاہ میں, میں کڑا ہوا ہوں میں حسن کی بارگاہ میں. ایک علامت یہ پیدا ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں مست رہتا ہے, مخلوق کی بھیک نہیں دیکھتا, بھیک دینے والے کو دیکھتا ہے. لیلا کو نمک دینے والے کو دیکھتا ہے. دولت کو نہیں دیکھتا, اس نے مالداروں کو مال دیا ہے, اس مالک کی طرف متوجہ رہتا ہے. برس ساری کائنات سے وہ مستغنی ہو جاتا ہے. وہ حسن کا عالم ہو کہ مال کا عالم, کسی کو اپنے دل میں نہیں آنے دیتا. جس دل میں اللہ آ جاتا ہے اس کو جذب نصیب ہو جاتا ہے. تو کیا علامت ظاہر ہوتی ہے؟ سنیے, خواجہ عزیز الحسن منصور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی, پتنگوں کے عوض اڑنے لگی چنگاریاں دل کی. ساری کائنات اس کی نگاہوں سے گر جاتی ہے. چاند سورج جیسی شکلوں کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا. حسینوں سے نظر بچانے کی اس کو توفیق ہو جاتی ہے. یہ خاص علامت ہے جذب کی. اور کیا ہوتا ہے؟ خواجہ صاحب فرماتے ہیں, بس ایک بجلی سی کندی, پھر اس کے آگے خبر نہیں ہے, مگر جو پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے, جگر نہیں ہے. یہ دونوں اشعار وہ ہیں جو میرے شیخ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ اکثر نہایت محبت سے پڑھا کرتے تھے. بس اللہ سے رو رو کر مانگیے کہ اے خدا, میں اپنے نفس اور شیطان کی لڑائی میں بار بار شکست کھا رہا ہوں. یہ علامت ہے کہ میں کمزور پڑ رہا ہوں. جب بچہ اپنے دشمنوں سے کمزور پڑتا ہے تو ابا کو رحم آتا ہے. آپ ہمارے ربا ہیں, اب ہم پر رحم کر دیجئے، کب تک ہم گناہوں کی زندگی گزاریں گے؟ ایسا نہ ہو کہ کسی حالت میں موت آ جائے اور میری آخرت بھی خراب ہو جائے۔ لہذا اے ماں باپ کی رحمتوں سے بے شمار زیادہ رحمتیں رکھنے والے اللہ، آپ نے اپنی رحمت کا ایک بٹا سو حصہ یعنی سواں دنیا میں نازل کیا ہے اور اس کو سارے عالم میں تقسیم کر دیا ہے، جس سے ساری دنیا کے ماں باپ اپنے بچوں پر رحم کر رہے ہیں، جانور اپنے بچوں کو پیار کر رہے ہیں، انسان ایک دوسرے سے محبت کر رہے ہیں، مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں، بابا محنت سے کما کر بچوں کو پال رہے ہیں، اسکول کی فیس ادا کر رہے ہیں۔ جب آپ کے ذرہ رحمت کا یہ اثر ہے تو اے بے شمار رحمت رکھنے والے اللہ، مجھ پر بھی رحم فرما دیجئے اور نفس و شیطان کی غلامی سے چھڑا کر اپنا بنا لیجئے۔ گناہ کرنا شرافت بندگی کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سواں حصہ پوری دنیا میں تقسیم ہوا ہے اور 99 حصہ رحمت میدان محشر میں ظاہر ہوگی۔ تب دیکھنا کہ انشاء اللہ تعالیٰ کیسے کیسوں کی مغفرت ہوگی، جن کو ہم آپ پکا جہنمی سمجھتے ہیں وہ بھی انشاء اللہ تعالیٰ پھر سے اڑیں گے اور جنت میں پہنچیں گے۔ کوئی ایمان والا ان کی رحمت سے محروم نہ رہے گا، لیکن رحمت کے بھروسے پر گناہ کرنا بڑی بے حیائی اور بے شرمی کی بات ہے اور شرافت کے خلاف ہے۔ اب خود فیصلہ کر لیں کہ ہم شریف انسان بننا چاہتے ہیں یا بے غیرت انسان بننا چاہتے ہیں۔ جو نفس سے مغلوب ہو کر بار بار گناہ کر لیتا ہے وہ شریف انسان نہیں ہے، کیونکہ انسان کا نفس خود غنڈا ہے۔ اگر غنڈا نہ ہوتا تو شریف انسان اور تمام فضیلتیں رکھنے والا انسان کیوں گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے؟ اس کا نفس غنڈا اس کو دبوج لیتا ہے۔ راہ سلوک کا سب سے بڑا رہسن، بعض لوگ سلوک طے کرنے کے لیے اللہ تک پہنچنے کے لیے چلے، لیکن ان کا کیا حشر ہوا؟ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا کہ آج ہرن کا شکار کرنا ہے اور وہ ہرن کے شکار کے لیے نکلا، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کی اور وہ اکڑتا اور جھومتا ہوا جا رہا ہے کہ آج ضرور ہرن ماروں گا۔ اتنے میں جھاڑی سے ایک جنگلی سور نکلا اور اس نے ہرن کے شکاری کو منہ میں دبا لیا اور اپنے بڑے بڑے دانتوں سے اس کو چبا رہا ہے۔ وہ دل میں کہہ رہا ہے کہ اللہ، میں تو ہرن کے شکار کے لیے نکلا تھا، کیا خبر تھی کہ یہ جنگلی سور مجھے دبا لے گا۔ یہی نفس کا حال ہے۔ بہت سے لوگ اللہ والے ہو جاتے ہیں، صدیقین کی نسبت کو پہنچ جاتے ہیں، لیکن نفس کے جنگلی سور نے ان کو ایسا دبوچا کہ گناہوں کے ارتکاب سے آج ان کی ذلت و خواری کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ یہ جنگلی نفس ان کا راستہ روکے ہوئے ہے، نکلے تھے اللہ کی تلاش میں لیکن نفس سے مغلوب ہو کر گناہ میں مبتلا ہو گئے۔ اس لیے اصلی پہلوان وہی ہے جو نفس کو گرا دے۔ یوں تو اپنی طاقت سے سب پر ہیبت طاری کیے ہوئے ہیں کہ آپ لوگ سمجھتے نہیں میں کون ہوں۔ ایک جھاپڑ ماروں تو ابھی بے ہوش ہو جاؤ گے، لیکن خود نفس کے جنگلی سور کے منہ میں چبائے جا رہے ہیں اور اس کا احساس بھی نہیں کہ مجھ جیسا بوڑھا اور کمزور کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ آسان تہجد، لہذا نفس دشمن کو مغلوب کرنے کی فکر ہونی چاہیے۔ روزانہ 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے خوب گڑ گڑا کر دعا مانگے کہ اے خدا، گناہوں سے توبہ کرتا ہوں لیکن بار بار میری توبہ ٹوٹ جاتی ہے، آپ اپنی مدد بھیج دیجئے۔ بار بار عرض کر چکا ہوں کہ وتر سے پہلے 2 رکعت صلاۃ توبہ، صلاۃ حاجت، صلاۃ تہجد کی نیت سے پڑھ لیا کریں۔ اس کا کیا فائدہ ہے؟ یہ مسترد بات پیش کر رہا ہوں کہ بروایت حدیث شریف، بروئے فقہ شامی، بروئے امداد الفتاوی حکیم الامت تھانوی قیامت کے دن آپ تہجد گزاروں میں اٹھائے جائیں گے۔ لیکن جو لوگ آدھی رات کے بعد اٹھ کر پڑھتے ہیں وہ قابل مبارکباد ہیں، وہ اسی وقت پڑھیں۔ اس لیے کہ اس کے یہ معنی نہیں کہ سستا سودا پا کر مہنگا والا چھوڑ دو۔ 2 قسم کی مٹھائی ہے، ایک 10 روپے کلو اور دوسری 50 روپے کلو ہے، جو بہت مزیدار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو ہمت و توفیق دی ہے وہ مہنگی والی کھائے۔ میں تو ان کے لیے کہتا ہوں جو کم ہمت ہیں یا صحت کمزور ہیں، کیونکہ اکثر لوگوں کی صحت آج کل اس قابل نہیں ہے کہ آدھی رات کو اٹھ سکیں، لہٰذا وہ وتر سے پہلے 2 نفل پڑھ کر تہجد کی نعمت حاصل کر لیں تاکہ قیامت کے دن ناقص نہ اٹھیں۔ کیونکہ محدثین فرماتے ہیں کہ جو قیام لیل نہیں کرے گا ہمیشہ ناقص رہے گا۔ عند علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت یہ ہے، لیس من الکاملین من لا یقوم اللیل، جو میری تمنا ہے کہ ہمارا ایک دوست بھی ناقص نہ رہے، سونے سے پہلے چند رکعت نماز پڑھ کر کاملین میں اٹھائے جائیں۔ علامہ شامی روایت فرماتے ہیں، وما کان بعد الصلاۃ العشاء فہو من اللیل، لہذا علامہ شامی ابن عابدین کا فقہی فیصلہ ہے کہ فإن سنته التهجد تحصل بالتنفل بعد صلاة العشاء قبل النوم۔ یہ علامہ شامی کی عبارت نقل کر رہا ہوں جس سے ساری دنیا کے مفتی فتویٰ دیتے ہیں کہ اس شخص کی سنت تہجد ادا ہو جائے گی تو بعد نماز عشاء وتر سے پہلے چند نفلے پڑھ لے گا، وتر کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر وتر کو آخر میں پڑھتے تھے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ سنت کے مطابق نفل وتر سے پہلے پڑھ لیں، لیکن اگر کبھی بعد میں بھی پڑھ لیں تو جائز ہے، افضل یہی ہے کہ وتر سے پہلے پڑھے اور بعد میں پڑھ لے تو جائز وہ بھی ہے۔ کسی پر انعامات الہیہ دیکھ کر دعا مانگنا۔ بھائی اب ہم آ گئے اپنے اس پرانے مطلب پر، یعنی کچھ بندوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے عزت فرمایا، ان کی داستان شروع کر رہا ہوں تاکہ ان کے صدقے میں دعا کر لوں۔ جیسے حضرت زکریا علیہ السلام نے جب دیکھا کہ مائی مریم علیہ السلام پر جنت کے کھانے اکھڑ آ رہے ہیں تو ہنالک دعا زکریا ربا، تو آپ نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کر لی کہ اے اللہ، جیسے آپ نے مریم پر فضل فرمایا مجھ پر بھی فضل فرمائیے، بڑھاپے میں مجھے اولاد دے دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے، تو میں بھی آپ کو ان بزرگوں کے حالات سنا کر اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کروں گا کہ جس طرح آپ نے ان پر فضل کیا ہے ہم سب پر بھی فضل کر دیجئے، ہم سب کو عزت نصیب فرما دیجئے۔ قرآن پاک کی روشنی میں قرآن پاک کے اسلوب پر میری دعا ہوگی، کیونکہ ان کی بڑی شان ہے، کوئی چیز ان کے لیے ناممکن نہیں ہے۔ بندہ سمجھتا ہے کہ میں ولی اللہ نہیں ہو سکتا، بعضوں کے حالات اتنے خطرناک ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے گناہ نہیں چھوٹ سکتے۔ میں واللہ قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جس دن خدا تعالیٰ نے اپنی مشیت اور فضل کا ارادہ فرمایا، اسی دن آپ دیکھیں گے کہ ارے یہ چوہا کہاں سے شیر بن گیا، یہ لومڑی کیسے شیر بن گئی۔ اللہ تعالیٰ کی شان بہت بڑی ہے، وہ ذرے کو آفتاب کرتا ہے اور سورج کو گرہن لگا کر غائب کر دیتا ہے، ذرے کو آفتاب کی طرح روشن کرنے پر قادر ہے اور آفتاب کو گرہن میں مبتلا کر کے اس کو روشنی سے محروم کر سکتا ہے۔ حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذب کا واقعہ۔ پہلے حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذب کا واقعہ بیان کرتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ کتنے بڑے قاتل ہیں۔ جنگ احد میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا اور بہت بے دردی سے قتل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن اتنا دکھ ہوا کہ آپ نے فرمایا کہ میں اس کے بدلے میں 70 کافروں کے ساتھ یہی معاملہ کروں گا، اور خدا کی قسم کھائی۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ بدلہ لیں تو اتنا ہی بدلہ لے سکتے ہیں جتنی آپ کو تکلیف پہنچائی گئی۔ آپ بھی کسی ایک کافر کے ساتھ ایسا کریں، ایک یا چند کے بدلے میں 70 کافروں کو نہیں مار سکتے، لیکن مرا ان صبر تم لہو و خیر الصابرین، اگر آپ صبر کریں تو یہ بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے صبر کو میرے لیے خیر فرمایا، اے صحابہ سن لو، میں صبر اختیار کرتا ہوں، اب کسی ایک سے بھی بدلہ نہیں لوں گا اور میں قسم توڑتا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کا کفارہ ادا فرمایا۔ اور کچھ عرصے بعد حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اب اسلام پیش کیا جا رہا ہے۔ اس واقعے کو تفسیر خازن کے مصنف علامہ محمود حسفی رحمۃ اللہ علیہ نے جلد 4 صفحہ 59 پر تفسیر معالم التنزیل کے مصنف محمد حسین بن مسعود الفراء البروی نے جلد 4 صفحہ 83 پر اور محدث عظیم ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ملقات شرح مشکات جلد 5 صفحہ 149 پر بیان فرمایا ہے۔ رئیس المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے جدگات بھائی ہیں، روایت کرتے ہیں بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى بحشی کے درو الى اسلام۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینے کے لیے پیغام بھیجا کہ اے بحشی ایمان لے آؤ، فرسل الیہ، تو انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جواب بھیج دیا۔ ذرا دیکھیے پیغامات کے تبادلے ہو رہے ہیں۔ کیا پیغام بھیجا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان من قتل او اشرک او زنا, جو شرک کرے گا, قتل کرے گا, زنا کرے گا, آپ جانتے ہیں کہ اس کے بارے میں آپ کے خدا نے یہ نازل کیا ہے, یلقا اثاما یضاعف له العذاب, وہ اللہ کے یہاں مجرم ہے, اس کو سزا بھگتنا پڑے گی اور اس کو ڈبل عذاب دیا جائے گا. معلوم ہوا کہ کافر بھی قرآن شریف کو پڑھا کرتے تھے. حضرت وحشی کا حالت کفر میں قرآن پاک کا حوالہ دے رہے ہیں. کیف تدعونی الی دینک, آپ مجھے اسلام کی طرف کیسے دعوت دے رہے ہیں. وانا قد فعلت ذلک کلہ, میں نے تو ان میں سے کوئی کام بھی نہیں چھوڑا. قتل کی ایسی شخصیت کو کیا جو اسلام میں سب سے محترم شخصیت تھی, اس کا قاتل ہوں اور گناہ کے سب کام کیے. اللہ تعالیٰ نے وحشی کے اسلام کے لیے دوسری آیت نازل فرمائی, دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, ایسے مبغوض, ایسے مجرم رسول خدا کے چچک کی خاطر پر اللہ تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہے, کیا ٹھکانہ ہے اس کے علم کا. وہ آیت نازل ہو رہی ہے ان کے اسلام کے لیے, الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا, اے رسول خدا وحشی کو آپ پیغام دے دیں, اگر وہ توبہ کر لیں اور ایمان لائیں اور صالح عمل کرتے رہیں تو میں ان کے ایمان اور اسلام کو قبول کرتا ہوں. دنیا میں ہے کوئی ایسا حلم والا جو اپنے محبوب عزیز کے قاتل کو اس طرح بخشے گا؟ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کو جب ان کے پاس بھیجا اس پر ان کا پیغام سنیے, کہتے ہیں ہذا شرط شدید, یہ تو بڑی سخت شرط ہے, کیونکہ میں توبہ کر سکتا ہوں, ایمان لا سکتا ہوں, لیکن وعامل عملا صالحا, ساری زندگی نیک عمل کرتا رہا ہوں, اس میں ذرا مجھے اپنے بارے میں اعتماد نہیں ہے. لعلی لا اقدر علیہ, میں شاید اس پر قادر نہ ہو سکوں. اب تیسری آیت نازل ہو رہی ہے, دیکھیے اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے اسلام کے لیے, بدترین مجرم کے لیے آیت پر آیت نازل فرما رہے ہیں اور یہ ناز نفرے دکھا رہے ہیں. ہے کوئی ایسا دل گردے والا جو اپنے مجرم کے ناز نفرے برداشت کرے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت غیر محدود کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا کہ یہ ایمان لانے والے کے لیے ایمان لانے کے لیے شرطیں لگا رہے ہیں, پیغامات کے تبادلے ہو رہے ہیں, ان کے لیے قرآن کی آیات لے کر جبریل علیہ السلام کی آمد و رفت ہو رہی ہے. اللہ اکبر, کیا ٹھکانہ ہے ان کی رحمت کا. تیسری آیت نازل فرمائی, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں معاف کرے گا لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں سب معاف کر دے گا, جس کے لیے چاہے گا. یعنی وحشی اگر ایمان لائیں اور شرک سے توبہ کر لیں تو عمل صالح کی بھی قید اٹھی رہی تو عمل صالح کی بھی قید اٹھ رہی ہے. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ بخش دے گا جس کے لیے چاہے گا. اب ان کا جواب سنیے, پھر پیغام کا تبادلہ ہو رہا ہے. ارانی بات میں ابھی بھی شبہ میں ہوں, کیونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مغفرت کی آزادی نہیں دی بلکہ مغفرت کو اپنی مشیت سے مقید کر دیا, جس کو میں چاہوں گا اس کو بخش دوں گا. مجھے کیا پتا اللہ تعالیٰ کی مشیت میرے لیے ہوگی یا نہیں, وہ میرے لیے مغفرت چاہیں گے یا نہیں. فلا ادری یغفر لی ام لا, بس میں نہیں جانتا کہ وہ مجھے بخشیں گے یا نہیں. بتائیے, پیغامات کے تبادلے سن رہے ہیں آپ لوگ, کیا یہ حق تعالیٰ کا جذب نہیں ہے؟ یہ انہی کا جذب ہے. حضرت وحشی کو ابھی بھی خبر نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جذب فرمایا ہے. کوئی کھینچے لیے جاتا ہے خود جیب و گریباں کو. اب چوتھی آیت نازل ہو رہی ہے, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. یہ آیت اتنی قیمتی ہے کہ جب یہ نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما احب انی الدنیا بهذه الآیۃ, یہ آیت مجھ کو اتنی محبوب ہے کہ اگر اس کے بدلے مجھے پوری کائنات مل جائے تو وہ مجھے عزیز نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ میرے گنہگار بندوں کو بتا دیجئے کہ اے میرے بندوں, جنہوں نے اپنے اوپر زیادتیاں کر لیں, ظلم کر لیے, بے شمار گناہ کر لیے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, تم میری رحمت سے نا امید نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, یقینا اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. اب مشیت کی بھی قید نہیں ہے, اس قید کو بھی میں ہٹا رہا ہوں تاکہ میرے گناہگار بندے مایوس نہ ہوں. ان تاکید ہے, الذنوب پر الف لام استغراق ہے, یعنی کوئی گناہ ایسا نہ ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نہ بخش دے. اور جمیعان میں تاکید ہے, تین تاکیدوں سے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ہم تمام گناہوں کو بخش دیں گے. انہ هو الغفور الرحیم, یہ جملہ تعلیلیہ ہے, معرض علت میں ہے, یعنی وجہ بھی بتا دی کہ ہم کیوں بخش دیں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑے ہی بخشنے والا ہے, بڑا ہی رحمت والا ہے, اور اپنے نام پاک غفور کو رحیم پر مقدم فرمایا کہ معلوم بھی ہے کہ ہم بندوں کو کیوں بخش دیتے ہیں بوجہ رحمت کے، اپنی شان رحمت کی وجہ سے ہم تمہاری مغفرت فرماتے ہیں، تمہارے گناہ محدود ہیں، میری مغفرت محدود نہیں ہے، تمہارے گناہ محدود ہیں، میری رحمت محدود نہیں ہے، میری غیر محدود رحمت کے سامنے تمہارے گناہ ایسے ہیں جیسے ایک چڑیا سمندر سے ایک قطرہ اٹھا لے، جو نسبت اس قطرے کو سمندر سے ہے اتنی بھی تمہارے گناہوں کو میری غیر محدود رحمت و مغفرت سے نہیں۔ بقول حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کراچی کے 1 کروڑ انسانوں کا پیشاب پخانہ کراچی کے سمندروں میں جاتا ہے، لیکن ایک نہر آتی ہے وہ سب کو اٹھا کر لے جاتی ہے اور سب پاک کر دیتی ہے، تو یہ سمندر تو محدود ہے، اللہ کی رحمت و مغفرت کے غیر محدود سمندر کا کیا عالم ہوگا، ایک موج آئے گی اور انشاءاللہ تعالی ہمارے سب گناہوں کو بہا لے جائے گی۔ اس آیت کے نزول کے بعد کیا ہوا، اب تبادلہ پیغامات کا نقشہ بدل گیا، حضرت وحشی کا کام بن گیا، کہا رام خادا یہ بہت اچھی آیت ہے، فجاء اب اسلم، پھر آئے اور اسلام لے آئے اور اسلام قبول کر لیا۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، هذا له خاصۃ ام للمسلمین عامۃ، کیا یہ آیت وحشی کے لیے خاص ہے یا سارے مسلمانوں کے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا بل للمسلمین عامۃ، قیامت تک کے تمام مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ فیض ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اس شخص کے لیے جو دین کو سیکھے اور اس کو دوسروں تک پہنچائے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر بھرا رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دعا کا نصاب بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہماری اس عمل کو قبول فرما لے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جلد نصیب فرما دے، گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس مجلس کو بھی انتہائی قبول فرما کر ہماری ولایت صدیقیت کی انتہا کا ذریعہ بنا دے، اپنی رضا کامل اور اپنی خوشنودی کامل کا ذریعہ بنا دے، اور اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو شفا کامل عاجل مستمر عطا فرمائے، بے روزگاروں کو اللہ پاک حلال آسان بابرکت رزق نصیب فرمائے، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرمائے، اور جن کے رشتے نہیں آئے اللہ پاک ان کو نیک صالح رشتے عطا فرمائے، بے اولادوں کو اللہ پاک نیک صالح اولاد سے نواز دے، جن کی اولاد ہے اللہ پاک ان کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ان کو نیک اعمال کی توفیق نصیب فرما دے اور اللہ والا بنا دے، ہم سب کو اللہ والا بنا دے۔ صلی اللہ علی النبی الامی الکریم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد علی وصحبہ اجمعین، ربنا تقبل منا بحرمت سید المرسلین سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔